بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہفتے کے روز عمان میں شروع ہو رہے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا اعلان۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری، مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی، شہدا کی مجموعی تعداد 50,700 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معدنی ذخائر سے مستفید ہو کر پاکستان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ وقف معاملہ ایمان کے معاملے سے بالا تر ہے، یہ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کے حقوق، عقائد اور وقار پر براہ راست حملہ ہے، محبوبہ مفتی۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ اور دیگر ممالک میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہفتے کے روز عمان میں شروع ہو رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ ہفتے کے روز سے عمان میں شروع ہو رہا ہے۔ سید عباس عراقچی نے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ ہفتے کو عمان میں اعلی حکام کی موجودگی میں بالواسطہ بات چیت کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک موقع بھی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی حکام بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تاہم دونوں طرف سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ گفت و شنید بالواسطہ ہوگی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر ہونے والے تازہ صہیونی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 59 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ چینل کے مطابق غزہ کے دیر البلح شہر کے مغرب میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ پر ہونے والے تازہ حملوں میں 137 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان شہدا سمیت 18 مارچ 2025 کو غزہ پر نئی صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک 1391 فلسطینی شہید اور 3434 زخمی ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی شروع ہونے کے بعد سے شہید ہونے والے فلسطینی عام شہریوں کی تعداد 50752 اور زخمیوں کی تعداد 115475 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک صہیونی صحافی نے وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کے رویے کو زیلنسکی سے زیادہ توہین آمیز قرار دیا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ کا رویہ زیلنسکی کے ساتھ ٹرمپ کے سلوک سے کہیں زیادہ توہین آمیز تھا۔ اسرائیلی نامہ نگار انشل ففر نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کیا جیسا انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ کیا تھا، لیکن کئی حوالوں سے یہ ملاقات زیادہ توہین آمیز تھی۔ امریکہ نے یمن کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یمن پر اپنے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے منگل کی صبح مختلف علاقوں پر 22 بار بمباری کی۔ منگل کی صبح سے ہی امریکی فوج نے یمن کے دارالحکومت سنا اور معارب اور حدیدہ پر متعدد فضائی حملے کیے۔ امریکی جنگی طیاروں نے صوبے معارب کے ایک علاقے کو 5 بار، مغربی صوبے الحدیدہ کے جزیرہ کمران پر 2 بار اور صوبے معارب کے مجزر ضلع کو 3 بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ سنا کے مشرق میں واقع الجمیمہ علاقہ بھی امریکی فضائی حملوں میں نشانہ بننے والے علاقوں میں شامل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے یہ جارحانہ حملے فلسطینی عوام کے لیے یمنی فوج اور عوام کی جانب سے جاری حمایت کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ خود اسرائیل کی جارحیت کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ریکوڈک منصوبے میں پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں منگل کو 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں معدنی ذخائر کھربوں ڈالر کے ہیں۔ معدنی ذخائر سے مستفید ہو کر پاکستان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ سندھ حکومت کوئلے کے ذخائر سے استفادہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن کر کے برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ خام مال کے بجائے تیار شدہ مصنوعات کی برآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی فوج اپنے شراکت داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سیکورٹی کو یقینی بنائے گی۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی سے متعلق افغان صدارتی محل ارگ میں طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی سے متعلق افغان صدارتی محل ارگ میں افغان عبوری حکومت کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں افغان مہاجرین کی پاکستان سے ملک بدری کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کے معاملے پر پاکستانی قیادت اسلامی اور ہمسائیگی کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے وقف معاملے کو ایمان کے معاملے سے بالا تر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کے حقوق، عقائد اور وقار پر براہ راست حملہ ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ موجودہ وزیر اعلی، قانون ساز اسمبلی اور جموں کشمیر کی حکومت سے اپیل کرتی ہیں کہ وہ سیاسی عزم کا مظاہرہ کریں اور اپنے عوام کے حقوق پر کسی بھی طرح کے تجاوزات کے خلاف ثابت قدم رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ واحد مسلم اکثریتی خطہ ہونے کے ناطے جموں کشمیر کو آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی نے اس نازک معاملے کے حل کے لیے ایک تازہ قرارداد پیش کی ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قرارداد کو سنجیدگی سے لے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے رائٹرز نیوز ایجنسی کی اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عراق کی تحریک استقامت ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے شائع کردہ اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عراقی مزاحمتی گروپ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزب اللہ عراق نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ رائٹرز نے پیر کے روز ایک نام نہاد کمانڈر کے حوالے سے یہ خبر نشر کی جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ قابل ذکر ہے کہ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ عراقی مزاحمتی گروپوں نے نئی امریکی حکومت کے ساتھ کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران نے ملک کے صوبے کردستان میں داعش سے وابستہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں صوبے کردستان میں داعش سے وابستہ نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے آگاہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کردستان میں انٹیلیجنس اداروں نے بروقت کارروائی کر کے داعش سے وابستہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا۔ دہشت گرد عناصر داعش کے تربیت یافتہ بیرونی ممالک کے شہری تھے جو کردستان میں خودکش دھماکوں کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دہشت گردوں سے متعدد خودکش ہتھیار اور دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ اور دیگر ممالک میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی حکومت کی نئی پالیسیوں نے اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر بھی شدید رد عمل کو جنم دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالنے کے بعد جارحانہ پالیسیاں اپنائیں جن میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی حمایت اور دیگر ممالک پر بھاری تجارتی محصولات آیت کرنا شامل ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں امریکہ اور دیگر ممالک میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی۔ صدر امریکہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے بعد واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر ٹرمپ اور ان کے ارب پتی اتحادی ایلن مسک کے خلاف مظاہرے کیے۔ یہ احتجاجی مظاہرے نہ صرف امریکہ کی تمام ریاستوں میں منظم طور پر کیے گئے بلکہ کینیڈا اور میکسیکو جیسے دیگر ممالک میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن میں نیشنل مال کے اطراف میں بارش کے باوجود بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے۔ منتظمین کے مطابق صرف واشنگٹن میں 20,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی جبکہ مجموعی طور پر 150 سے زیادہ تنظیمیں ان مظاہروں میں شامل ہوئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مزید 50% ٹیرف کی دھمکی پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت تجارت نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا تو چین آخر تک لڑے گا، امریکہ کے اس طرح کے اقدامات کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے امریکی رویے کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین ایسے کسی بھی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی نے امریکہ کے بلیک میلنگ رویے کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ٹیرف بڑھاتا رہا تو چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ امریکہ میں مختلف یونیورسٹیوں کے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پچھلے چند دن میں 141 بین الاقوامی طلبہ کے ویزے غیر متوقع طور پر اچانک منسوخ کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک ہفتہ پہلے بتایا تھا کہ 300 طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ اب منسوخ شدہ ویزوں کی تعداد 450 سے تجاوز کر چکی ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان طلبہ کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی ہے جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، لیجئے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر دریا تم ہو۔ آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری تمنا تم ہو، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو۔ ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، ایک ایک کرتی ہے، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو، حق کی آواز اللہ کا لہجہ تم ہو۔ کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا شریک، کوئی سانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک جیسے یکتا یکتا تم ہو جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خوش شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے مذہب ایک عقلی ضرورت ہے اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے۔ مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو، مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے۔ مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو، وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب، کریم پور، جلال پور، امبیڈکر نگر، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں، اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھنکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر ستایاب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بادبان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے۔ پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی۔ بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں۔ ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے۔ وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کی دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی، اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں۔ پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا۔ ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی۔ خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا۔ جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن دو ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز باٹلی تھا۔ جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا۔ اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری۔ ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے۔ گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے ہزاروں ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدہ اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا۔ اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے، اور پھر جلد ہی انہوں نے گم شدہ ملاح جیمز بارٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ بارٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ بارٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہیزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ بارٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا، اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے، اور آخر میں لکھا ہے، جیمز بارٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 فروردین، 10 شوال اور 9 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس فروری سن 1359 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے ساتھ سیاسی تعلقات کے منقطع ہونے کا خیر مقدم کیا۔ یہ تعلقات ایران اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں امریکی حکومت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف ایران کے انقلابی موقف کے بعد منقطع کیے گئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایران کے باشرف عوام نے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے منقطع ہونے کی خبر سنی۔ اگر کہا جائے کہ کارٹر نے اپنی پوری زندگی میں مظلوم عوام کے حق میں کوئی اقدام کیا ہے تو وہ یہی رابطہ منقطع کرنا ہے۔ بیس فروری سن 1386 ہجری شمسی کو ایٹمی میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نمایاں کامیابیوں کے اعلان اور ایران میں ایٹمی فیول سائیکل کی تکمیل کے بعد ایرانی کیلنڈر میں 20 فروری کا دن ایٹمی ٹیکنالوجی کا دن قرار دیا گیا۔ اس دن اعلان کیا گیا کہ تمام تر پابندیوں اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں مغربی حکومتوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود ایرانی سائنسداں ایٹمی بجلی گھر کو ایندھن فراہمی کے لیے، ایٹمی فیول سائیکل اور لاعلاج بیماریوں کے علاج کے لیے آئیسوٹوپ پیدا کرنے کی ٹیکنالوجی کے حامل ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال 20 فروری کو جشن منایا جاتا ہے اور بعض جدید ایٹمی ایجادات کی رونمائی کی جاتی ہے۔ دس شوال سن 328 ہجری قمری کو عالم اسلام کے معروف خطاط ابن مقلا کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا پورا نام ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلا بیضاوی تھا۔ وہ زبردست خطاط اور رسم الخط کی مختلف اقسام کے موجد تھے۔ ابن مقلا بغداد میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے معروف دانشوروں کے پاس دینی تعلیم اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابن مقلا نے نوجوانی میں ہی عباسی خلفاء کے دربار میں وزارت حاصل کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے عباسی خلفاء کے مظالم اور انحرافات کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس کی وجہ سے انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر اس وقت کے عباسی حاکم کے حکم پر ان کی زبان اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابن مقلا کی زیادہ تر شہرت خطاطی کے فن میں تھی۔ انہیں بہت سے تذکرہ نویسوں نے جدید عربی رسم الخط کا موجد قرار دیا ہے۔ ان کی کتابوں میں رسالت فی علم الخط والقلم اور رسالت فی میزان الخط خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نو اپریل سن 1626 عیسوی کو برطانوی فلسفی فرانسس بیکن نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن بنے اور اس سلسلے میں انہوں نے ترقی کی منزلیں طے کیں۔ 1621 عیسوی میں ان پر رشوت کا الزام لگا اور ان کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ نیز وہ پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس دور میں وہ گوشہ نشین ہو گئے اور تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نیز متعدد کتابیں لکھ کر ایک بہترین مصنف کے طور پر ابھرے۔ اپریل سن 1948 عیسوی کو صہیونیوں نے مغربی بیت المقدس میں واقع دیر یاسین نامی گاؤں میں قتل عام کیا۔ دیر یاسین گاؤں کی اہمیت صہیونیوں کی نظر میں اس لیے تھی کہ وہ بیت المقدس شاہراہ پر سمندر کے کنارے واقع ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے دیر یاسین پر قبضہ کرنے کے بعد 270 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس قتل عام کی وجہ سے بہت سے فلسطینی خوف زدہ ہو کر اپنی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ اور 9 اپریل سن 1992 عیسوی کو بوسنیا کے سربوں نے یوگوسلاویا کے ڈکٹیٹر سلوبودان میلوشیویچ کی واضح حمایت سے مسلمانوں کی نسل کشی کا آغاز کیا۔ یہ اقدام 1 مارچ سن 1992 عیسوی کو ہونے والے ریفرنڈم کے نتائج کے اعلان کے بعد کیا گیا۔ ریفرنڈم میں 99% سے زیادہ شرکت کنندگان نے یوگوسلاویا سے بوسنیا ہرزیگووینا کی علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن بوسنیائی سرب اقلیت نے اس ریفرنڈم کے خلاف شورش کر دی اور سرب علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ میلوشیویچ نے بھی سربوں کے اس اقدام کی حمایت کی۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑا نسلی تصفیہ اور سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی۔ نومبر سن 1995 میں جنگ کے خاتمے اور ڈیٹین معاہدے پر دستخط ہونے تک 1 لاکھ سے زیادہ بوسنیائی مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس جنگ میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر بھی ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا
اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو۔ اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔